الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعدم في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورة انشقاق میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو محنت کرنے والا ہے اور محنت و مشقت کے بعد تجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو جو خلق کیا ہے ہر چیز اپنے کمال کی جانب گامزن اور رواں دواں ہے، ہر چیز اپنے اس اصل مقصد کی جانب کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے گامزن ہے۔ جماعت ہوں، نبات ہوں، حیوانات ہوں، سب اپنے اپنے مقصد اعلیٰ اور مقصد خلقت جو ان کا ہے، جو ان کی سرش میں موجود ہے، اس کی طرف گامزن ہے۔ لیکن انسان وہ ہے کہ جسے ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو در حقیقت ارادے اور اختیار کے ساتھ اس کائنات میں سب سے ممتاز ہے، جسے عقل و شعور دیا گیا ہے۔ قبل اس کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو مجھے کہا گیا تھا کہ اراکین آئی ایس او یا ممبران آئی ایس او کے لیڈرس ہے، اب یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اراکین آپ کے نہیں ہیں، عمر اور سن و سال کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں اور ان کی علمی سطح جو ہے وہ بہت کم ہے کہ جو یقیناً ان باتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو یا تو ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا جائے یا اگلی نشست کے لیے پابند کیا جائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مخصوص سن و سال کے افراد جو ہے وہ آئیں گے۔ نہیں، اب اٹھانا مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہوگی کہ آپ کسی کو اٹھائیں، لیکن یہ جو منتظمین ہیں غالباً وہ یا موجود نہیں ہیں جنہوں نے مجھے فون کال کر کے وقت لیا تھا، جری صاحب وہ موجود نہیں ہیں یہاں پہ شاید، جی اچھا یہ ہیں، تو یہ بہرحال منظم کرنا چاہیے اپنے آپ کو، آپ کو آپ کی تنظیم آپ کو نظم سکھاتی ہے۔ اب میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھائی میرے لیے جو ہے وہ انٹر سے اوپر جتنے بھی افراد ہیں وہ سب میرے مخاطب ہیں، یا آئی ایس او کے افراد ہیں، آئی ایس او کے بچے ہیں، اب جب یہاں پہ آؤں صورتحال کچھ اور ہے۔ تو یہ جو خطیب ہے، جو متکلم ہے، اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا وہ انڈر میٹرک بات کرے یا اپر گریجویٹ بات کرے۔ میں اسی کشمکش میں رہوں تو میں تو اگر پہلے سے مجھے علم ہو کہ جناب میں نے انڈر میٹرک افراد کے لیے گفتگو کرنی ہے تو اسی سطح کے مطابق گفتگو کروں گا، یا گریجویٹ سے اوپر یا انٹر سے اوپر بچوں کے لیے گفتگو کرنی ہے تو اسی حساب سے گفتگو کروں گا۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس میں خطیب ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سطح کے افراد ہیں خوب ان کی بوریت کا سبب بنے گا، نیکسٹ ٹائم کیا ہوں گے وہ یہ کہیں گے یار پتہ نہیں مولانا کون سی دنیا کی باتیں کر رہے تھے مریخ کی، اگلی دفعہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے دل کندہ ہونے کا سبب بنے گا، ان کا دل جو ہے وہ ایسے اجتماع سے دور ہو جائے گا کہ جہاں پہ ان کی بات ہی نہیں کی جاتی۔ خوب آپ نے تو کہہ دیا سب کو، دعوت دے دی، دعوتیں عام دے دی، لیکن آپ کی اس دعوت سے در حقیقت وہ افراد کے جو آپ کی علمی سطح کے مطابق نہیں ہیں ان کا دل پشمردہ ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ بقول معروف کندھا ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ ہٹ جائے گا، کہ نیکسٹ ٹائم وہ پھر آنے سے اجتناب کریں گے، جناب ہمارے لیے مثال کے طور پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر میں ان کو ملاحظہ کروں تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کے جناب یہ تکراری باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں، نارمل سی باتیں ہیں۔ آگے آ جائیے، جگہ ہے وہاں، پھر لمبی لائن لگ جائے گی آنے والوں کی۔ تو یہ دونوں کے لیے بہت ہی غیر مناسب روش ہے، اور دونوں کے لیے بوریت کا، دونوں کے لیے یکسانیت کا، دونوں کے وقت کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے؟ معمولاً ہمارے یہاں اگر اخلاقیات سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو چند خالی پیلی چیزوں کا نام جو ہے وہ ہم نے اخلاق رکھ دیا ہے، کھوکھلی چیزوں کا نام ہم نے اخلاق رکھ دیا ہے۔ خوب مثلا آپ کہیں گے درس اخلاق ہے، مثال کے طور پر، خوب اخلاق پڑھنے اور پڑھانے سے نہیں آتی، کسی کے کہنے اور کہلوانے سے، یہ سننے اور سنانے سے نہیں آتا۔ اخلاق وہ صفت ہے یا وہ صفات ہیں کہ جو انسان خود اختیار کرتا ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں اخلاق کی کیا تعریف ہے، بتائیے آپ کا رویہ، ٹھیک، اور جی آپ بتائیے ملنے کا طریقہ، بیہیویئر، ٹھیک ہے آپ بتائیے
اخلاق آپ کے دراصل آپ کی اس کی تربیت کو بتاتا ہے، تربیت کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے۔
ہے کیا اخلاق؟
اخلاق ایک طرح کا مطلب رویہ ہے، نظریہ،
رویہ۔ خوب آپ بتائیے طریقہ جناب،
لائف اسٹائل کے لیے شو کرتا ہے آپ کا، شو کرنے کا سورس
لائف اسٹائل، چلیں یہ اچھی تعریف ہے۔ اور کوئی نہیں، خود اخلاق ہے کیا؟ چلے اور کوئی بتائے، وہی اور کوئی،
دوسروں کے ساتھ آپ کا رہن سہن،
رہن سہن، رویہ، اخلاق، کردار، برتاؤ، بیہیویئر، سب وہی چیزیں ہیں جو، کیا واقعا اخلاق ایسی چیز کا نام ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یار، مثلا مجھے کہا کہ آغا صاحب نے فلاں موضوع پہ خطاب کرنا ہے، میں نے کہا میرے نوٹس تیار نہیں ہیں ابھی، اور نہ میرے پاس وقت ہے کہ اس موضوع پہ نوٹس تیار کروں، اور جو سیریز آپ مجھے دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ دو تین لیکچرز کافی نہیں، اس کے لیے پوری سیریز ہونی چاہیے جو باقاعدہ طور پر سلسلہ وار لے کے چلے، کیونکہ نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں نہ میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں اس موضوع پہ گفتگو کر سکتا ہوں فی الحال، جو میرے پاس نوٹس تیار ہیں یا میں تیار کر سکتا ہوں جو میرے پاس وقت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو بتا دیے کہ جناب مقدمات سیر و سلوک جو ہے اس پہ درس ہوگا۔ خوب معمولاً اگر کوئی اور کوئی سیاسی مثال کے طور پر لیکچر ہوتا، کوئی حالات حاضرہ ہوتا، تو کیا جو تعداد یہاں پر ابھی موجود ہے اتنی ہی ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ ہوتی، یقیناً اس سے زیادہ ہوتی۔ بس ہماری نگاہوں میں اخلاق ایک ایسا موضوع ہے رٹا پٹا گھسا ہوا کہ جو سنتے ہی رہتے ہیں، جنرل بیہیویئر کو ہمارے اخلاق کہا جاتا ہے، حالانکہ اخلاقیات کا تعلق جو ہے وہ اخلاق کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے عقائد سے زیادہ، عبادات سے زیادہ اخلاقیات کو درجہ دیا ہے، احکام سے زیادہ در حقیقت انسان کو شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کرے۔ اخلاقیات در حقیقت انسان کے اس رہن سہن زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ دنیا میں اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر اس کی دنیا اور اس کی آخرت پر ہوتا ہے۔ یہ صرف چند آداب نہیں ہیں، چند قوانین کا نام نہیں ہے کہ ہم کہ جناب اخلاق یہ ہے، اور اخلاق پہ جو مثلا چند احادیث یاد کر لے گا جھک کے سلام کرے گا، خندہ پیشانی سے ملے گا، وہ بہت با اخلاق ہے۔ اخلاق کا تعلق صرف ہنسنے مسکرانے اور خوش اخلاقی سے پیشانی سے نہیں ہے، بلکہ اخلاق مجموعی طور پر اس طرز زندگی کو کہا جاتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد حیات سے قریب کرے، آپ میں نکھار پیدا کرے، آپ میں حسن لے کر آئے، آپ میں شوق و رغبت دلائے کہ آپ اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے تگ و دو کریں، آپ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے تگ و دو کریں۔ اسی طرح جو محمد آل محمد ہیں ان کی رضا و خوشنودی کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے۔ بس اخلاق در حقیقت محض ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ ابھی جو میں نے ایک مختصر سا جائزہ لیا اس میں جنرل بیہیویئر اور برتاؤ اور کردار اور رہن سہن یہ معنی مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ اخلاق کا تعلق جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں اخلاق ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے ذہن میں جو اخلاق کا تصور ہے وہ چند روایات ہیں، چند آداب ہیں، چند رسومات ہیں جن کو ہم نے کہا کہ یہ انسان بہت با اخلاق ہے اور یہ درس اخلاق ہوگا۔ مثلا آپ کے ذہن میں درس اخلاق ہوگا تو مولانا صاحب آئیں گے، کچھ چار پانچ حدیثیں بیان کریں گے اور اس کی شرح کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، جبکہ اخلاق کا اس سے زیادہ گہرا تعلق ہے ہماری زندگی سے۔ میں نے عرض کیا کہ اخلاق وہ رویہ، وہ کردار، وہ رہن سہن یا وہ آئیڈیالوجی ہے جو میری زندگی پر محیط ہوتی ہے۔ خوب، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو مجھ سے میرے کام کرواتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی ان کے چمچہ اور پلیٹ کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کتنی آواز آ رہی ہے، حتیٰ خود آپ گھر میں بھی نارمل انداز سے ایسے ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اتنا اس کو اعتنا نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، آپ کا چمچہ آپ کی پلیٹ سے ٹکرا رہا ہے اور آپ کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ کسی آفیشیل میٹنگ میں چلے جائیں، انٹرنیشنل جو ہے کانفرنس میں چلے جائیں، کسی پی سی چلے جائیں، کسی اچھے ہوٹل چلے جائیں، فائیو اسٹار ہوٹل، اور وہاں پہ آپ کے اسی طریقے سے کھائیں گے؟ نہیں، وہاں پہ آپ کا انداز دوسرا ہوگا۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے ٹیبل پہ، آپ نے کیا کہ چیئر کو کہتا گھڑ 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 گھڑ، بیٹھ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کھانا کھایا، آپ نے ٹیبل کو بیٹھے بیٹھے پیچھے دھکیل دیا، پھر آواز آئی، خوب اس کے بعد آپ نے چیئر کو وہیں چھوڑا چلے گئے۔ دیکھیے، کیا کسی کانفرنس ہال میں، کسی انٹرویو میں آپ یہی کام کریں گے جو گھر میں چیئر کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں بہت پیار سے، بہت ہی پیار سے اپنی چیئر کو اٹھائیں گے کہ آواز نہیں آئے، اس کے بعد اسے بیٹھیں گے، اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو ایسے پیار سے اٹھیں گے کہ چیئر کی آواز زمین پہ گھسیٹنے کی نہیں آئے گی، اس کے بعد دوبارہ چیئر کو ٹیبل کے ساتھ لگا کے رکھیں گے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مثلا آپ نے چائے پینی ہے، چائے گرم ہے، آپ چائے پینی ہے، آپ نے سوڑ کر کے جو ہے نا ایک چسکا لیا، سوڑ کر کے آپ نے جو ہے نا چائے پی لی، خوب چائے گرم ہے، بھائی چائے گرم ہے تو رک جاؤ تھوڑا سا، کوئی جلدی تو نہیں، مقابلہ تو نہیں ہو رہا نا گرم چائے پینے کا۔ دوسری سوڑ کے لیے آپ نے سوڑ سوڑ کر کے آپ نے چائے پی لی، خوب لیکن اگر کسی آپ میٹنگ میں چلے جائیں، کسی آفیشیل جگہ چلے جائیں، کیا آپ اسی طریقے سے چائے پئیں گے؟ یہ چیز آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، گھر میں چیئر کو گھسیٹنے اور رکھنے کی آئیڈیالوجی صحیح، چائے پینے کی آئیڈیالوجی، چمچہ پلیٹ سے نہ ٹکرائے اس کی آئیڈیالوجی، یہ تینوں آئیڈیالوجی تینوں مختلف ہیں، تینوں آپ سے الگ 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 جگہ کام کرائیں گی۔ یعنی آئیڈیالوجی در حقیقت اس علم با یقین کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ میری کارکردگی پہ اثر ہو رہا ہے، میں نے اگر یہاں چیئر کھینچی اور آواز آئی تو مجھے بیڈ ایٹیکیٹس کا تمغہ دیا جائے گا، میری جو باڈی لینگویج ہے اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے مثلا مجھے جاب نہیں دی جائے گی مثلا، یا مثلا میں نے چائے پی، چائے کا مثلا آپ دیکھا ہوگا کہ مثلا گھر میں ہوتا ہے انسان، ایک کنڈا ہوتا ہے، ایک مگا ہوتا ہے، ایک کپ ہوتا ہے، آپ کنڈے سے مگے کو یا کپ کو نہیں پکڑتے، آپ دوسری جگہ سے کپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ خوب کیا آپ کسی آفیشیل میٹنگ میں اور کسی آپ کی خدمت میں عرض کروں انٹرویو میں بھی یہی کام کریں گے؟ نہیں، हत्ता कि आपके उठने बैठने का अंदाज तक बदल जाता है, हत्ता आपकी टोन जो है वो चेंज हो जाती है, जो आप घर में होते हैं, जो बाजार में होते हैं, जो दोस्तों के साथ होते हैं। ये क्या है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियोलॉजीज़ मैंने बताई हैं जो मेरे अमल की नौइयत को तब्दील कर रही हैं। बस मजमूई तौर पर आइडियोलॉजी या नज़रिया उस चीज़ को कहा जाता है जो मेरे अमल की सिमत और तरीक़ेकार को मुअय्यन करता है। आइडियोलॉजीज़ मतलब वो अकायद नहीं हैं, वो अपनी जगह हैं, वो अकायद भी मेरी ज़िंदगी की राहों रविश और सिमत को तयन करते हैं। मसलन अगर मैं खुदा परस्त हूँ, मैं मुवाहिद हूँ, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं शिर्क नहीं करता, तो फिर मेरी ज़िंदगी का रवैया, मेरी ज़िंदगी का तरीक़ा, मेरी ज़िंदगी का उसलूब और मैदा सब दूसरे लोगों से चेंज होना चाहिए, हतमन चेंज होना चाहिए। अगर मैं नबूवत का मानने वाला हूँ तो वो नबूवत मेरे हर हर अमल की सिमत सू को मुअय्यन करेगी। अगर मैं विलायत का मानने वाला हूँ इमामत का, तो मैं फिर हर चीज़ में इमामत और विलायत को अपना गाइड करने वाला इमाम करार दूंगा। अगर मैं कुरान का पैरोकार हूँ तो वो ज़ाहरी अकायद भी, जिनको फेथ कहा जाता है, अकायद कहा जाता है, अकीदा, वो भी मेरी राह और रविश और मेरे सिमत और मेरे अमल की कैफियत को मुअय्यन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दर हकीकत जो नज़रियात की बात की जा रही है, जो अकायद की बात की माजर चाहता हूँ, जो आइडियालॉजी की बात की जा रही है, वो दर हकीकत वो पूरी ज़िंदगी पे छाई हुई है और उस आइडियोलॉजी को अखलाक कहा जाता है। अखलाक खुदा के साथ, अखलाक नमाज के साथ, अखलाक आपकी रोज़े के साथ, आपकी इबादत के साथ, आपके अहकाम के साथ, आपके अकायद के साथ अखलाक का एक रवैया किरदार मौजूद है। बस अखलाक तीन कैटेगरीज इस्लाम की जाती हैं, अकायद हैं, अहकाम है, अखलाक है। लेकिन मजमूई तौर पर अखलाक जो है अकायद और अहकाम दोनों पर हावी है, तवज्जो रखिएगा, दोनों से ज़्यादा इसका दायरा वसी है। बस जनरल बिहेवियर का नाम अखलाक नहीं है, बल्कि मेरे पूरे ज़िंदगी के अफ़आल व आमाल और एक्शंस जो मैं कर रहा हूँ, हत्ता वो जो मैं एक्शन में भी लेके नहीं आ रहा। मसलन एक्शन तो किसे कहा जाता है, अमल किसे कहा जाता है, जो मैं हाथ पैर आँखों से कान से ज़बान से अंजाम दे रहा हूँ, इन्हीं को एक्शंस कहा जाएगा ना। मेरा ये मेरा एक्शन है, ये मेरा अमल है, ये मेरा फेल है। खूब, लेकिन कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनके लिए मुझे हरकत और सकनात की ज़रूरत नहीं होती। मैं हरकत ना करूँ जब भी मैं एक फेल अंजाम दे रहा हूँ। मसलन आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप हरकत नहीं कर, आप चल रहे हैं, आप हरकत कर रहे हैं, आप मैं कहूँगा आप चल रहे हैं, आप बैठे हुए, खूब एक घंटा बैठे रहे, आपको कहा आप बैठे हुए, खूब सुनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप खड़े होकर सुने, आप बैठ के भी सुन सकते हैं, लेट के भी सुन सकते हैं। सुनने के लिए आपको मोशन में आने की ज़रूरत नहीं है, चलने के लिए आपको मोशन में आने की ज़रूरत है, हरकत में आने की। जब आप हरकत में आएंगे जब ही तो चलेंगे ना, लेकिन जब आप बैठे हुए तो बैठे हुए। मसलन आप मुझे सुन रहे हैं, ये लिसनिंग जो आप मुझे कर रहे हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई आप फेल अंजाम एक्शन अंजाम नहीं दे रहे, आप बैठे हुए और बैठने सुन रहे हैं, इसमें हरकत और सकनात नहीं है। कुछ और अफ़ाल होते हैं जो इससे ज़्यादा डीप होते हैं, गहरे होते हैं, उनमें भी हरकत और सकनात नहीं होती। मसलन आप मुझे किस निगाह से देख रहे हैं, आपके दिल का जो तार है वो मुझे देख के खुश हो रहा है या नाराज़ हो रहा है, किसी को देख के आप मुस्कुराते हैं या नाराज़ होते हैं, अभी कि किस बला को सामने बिठा दिया, ये कौन सी बला आ गई, ठीक है ना, अबे यार ये कहाँ से आ गया दोस्त, कोई आ जाता है, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी, आप मुंह से नहीं कह रहे लेकिन दिल में जो आ रहा है ये भी आपका एक्शन कहलाएगा। बस अखलाक का ताल्लुक आपके सिर्फ उन आमाल और अफ़ाल और एक्शन से नहीं है जिन पर हरकत और सकनात होती, चलना उठना बैठना खाना पीना, उनमें भी अखलाक शामिल है, उन पर छाया हुआ है। अखलाक का दायरा उन अफ़ाल पर भी छाया हुआ है कि जो दर हकीकत किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे और आपको पता होता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, किसको किस निगाह से देख रहे हैं, किसके बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं। तवज्जो की आपके पास अखलाकियात का दायरा बहुत बड़ा है, लिहाजा इस अखलाकियात को हमें उस तनाजुर में देखना चाहिए कि जो पूरी जिंदगी पर छाया हुआ है। बस यहाँ पर अखलाक और अखलाकिया से मुतालिक एक गलत फहमी का इजाला किया कि अखलाक जनरल बिहेवियर का नाम नहीं है। एक دو اخلاقیات ان تین کیٹیگریز میں نہیں آتا ہے، ان مقصد میں نہیں آئے گا کہ اسلام مثلا عقائد کو کہا جاتا ہے، احکام کو کہا جاتا ہے، اخلاق کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ان میں آتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اپنی حقیقت کے اخلاق کیا ہے، احکام پر اور عقائد دونوں پر محیط ہے، یعنی پوری زندگی آپ کی اخلاقیات سے عبارت ہونی چاہیے. تیسرا جو تعریف ہم نے بیان کی اخلاق کی، وہ یہ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ اخلاق آپ کے اس رہن سہن کو معین کرتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد حیات تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو، معاون ہو، آپ کی مدد کر سکے کہ وہ آپ کو آپ کے مقصد حیات سے قریب کر سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. خوب، اچھا اب آتے ہیں سیر سلوک کس چیز کا نام ہے. سلوک یعنی عمل، یعنی بیہیویئر آپ کا، یعنی کوئی طریقہ. سیر یعنی چلنا، یعنی آپ کے چلنے کا انداز. خوب، معمولاً سیر و سلوک اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان روحانی طور پر انجام دیتا ہے. خوب، مثلاً آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا پڑے گا یا آپ چل رہے ہیں، حج انجام دینے کے لیے آپ کو مکے جانا پڑے گا، طواف کرنے کے لیے آپ کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کربلا جانے کے لیے آپ مقدمات طے کریں گے، کربلا جائیں گے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں گے، یا جو بھی کام کرنا ہے، کالج جانا ہے، آپ کو ایکشن ایک عمل انجام دینا پڑے گا. لیکن سیر و سلوک صرف اس چلنے یا اٹھنے یا بیٹھنے یا زیارت کرنے یا نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. سیر و سلوک میں ضرور نہیں، واجب نہیں کہ انسان مثلا کہ چل رہا ہو تو اسے کہا جائے کہ یہ سیر و سلوک کر رہا ہے. سیر و سلوک در حقیقت انسان بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے، سیر و سلوک انسان خاموشی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. مثلا ہمارے یہاں بولنے کو ایک ایکشن سمجھا جاتا ہے، روایات میں نہ بولنا بھی تمہارا ایکشن ہے، جسے خاموشی اور سکوت کہا جاتا ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ بالا ترین قیمتی ترین دولت اگر انسان کے پاس ہے تو سکوت ہے، خاموشی ہے، بات نہ کرنا. ہماری بات کرنے کو ایک بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے سیر و سلوک کے لیے صرف بات کرنا اہم نہیں ہے، آپ کا بات نہ کرنا بھی سیر و سلوک ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس کو اہمیت شمار نہیں کرتے. خوب، خاموشی کو ہم اہمیت شمار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حالانکہ خاموشی کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ لسننگ پاور بڑھائے، اپنی تھنکنگ پاور بڑھائے، خاموشی اختیار کرے. خوب، جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو پھر آپ جو ہے لسننگ پوزیشن پر آئیں گے، پھر آپ غور و فکر کی اور تھنکنگ کی پوزیشن پر آئیں گے. بغیر خاموش ہوئے، بغیر تکلم کو اسٹاپ کیے بغیر لسننگ پاور آپ کی نہیں ہو سکتی. لہذا دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ بولنے اور لکھنے سے پہلے سوچنے کا کام انجام دیتے ہیں. بس سیر و سلوک کیا ہے؟ سیر و سلوک در حقیقت وہ سیر ہے، یعنی سفر ہے. سیر سے مراد اردو والا سیر نہیں کہ ہم سیر کو جا رہے ہیں، مثلا ٹھیک ہے ملیر کے باغ جا رہے ہیں. مثلا ایک زمانے میں یہاں ملیر کا باغ ہوتا تھا، ملیر کا باغ بہت مشہور تھا، بہت مشہور تھا، شاید آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ملیر کی ندی ہوتی تھی ایک، وہاں پر اس کے ساتھ ایک ملیر کا باغ ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہاں نہر چھوٹی سی ایک بہتی تھی اور باغات تھے. اور خوب، ایک سیر وہ ہوتی ہے، ایک سیر وہ ہوتی ہے جو آپ کلفٹن جاتے ہیں، ایک سیر وہ ہوتی ہے سیر سپاٹا جس کو آپ پکنک کہتے ہیں، مثلا ساحل سمندر چلے جاتے ہیں. سیر و سلوک سیر نہیں ہے صرف، سیر یعنی سفر ہے. ایک نوجوان کا سفر خدا کے لیے کیسا ہونا چاہیے، یہ اسٹیج. اچھا، یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہے کہ اگر اس زمانے میں آپ نے اپنی راہ و روش، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن کو اگر معین کر لیا، اگر آپ سمجھ گئے کہ آپ کا ایک ایک عمل آپ کے آنے والی زندگی میں کتنا قیمتی ثابت ہو سکتا ہے، کتنے گہرے نقوش مرتب کر سکتا ہے، اجرامی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے بہت سلیکٹڈ کام کریں گے. خوب، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر انٹری ٹیسٹ دوں آرمی کے لیے, تو وہاں پر ان ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. مثلا رننگ دیکھی جائے گی, قد دیکھا جائے گا, اسٹیمنا دیکھا جاتا ہے, تو میں فوکس کرتا ہوں اس پر. یا مثلا آپ کو پتہ ہے کہ میں انٹری ٹیسٹ دے رہا ہوں مثلا یونیورسٹی میں کسی پروفیشنل کالج میں, تو وہاں پر جو ایم سی کیوز آئیں گے وہاں پر مثلا انگلش گرامر کو دیکھا جائے گا, کیمسٹری کو دیکھا جائے گا, اردو کو دیکھا جائے گا, ہسٹری کو دیکھا جائے گا. آپ پھر سلیکٹ چیزیں جو ہے نا وہ اٹھا کے پڑھتے ہیں. یا مثلا آپ سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ کو ان دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ مثلا آپ کو معلومات عامہ یا جنرل نالج پر بھی جو ہے نا وہ کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. وہ آپ پھر وہاں پر فوکس کرتے ہیں, پر ہر چیز کو فوکس نہیں کرتے آپ. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے ونڈو کھولی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو فوکس کرنا سکھاتے ہیں. اگر جس طرح ہم دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں, اگر ہم زندگی کے مسئلے میں, خدا کی عبادت کے بارے میں, اپنے مقصد حیات کو پانے کے بارے میں تھوڑا سا فوکس کریں, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یعنی وہ بہترین زندگی, وہ بہترین پرائم ٹائم, وہ قیمتی وقت جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے, اگر آپ اس دور میں اس کی ڈائریکشن کو واضح کر سکیں, اس کی نوعیت کو واضح کر سکیں, مجھے کیسا عمل کرنا چاہیے, عمل سب کر رہے ہوتے ہیں, مجھے کیسا عمل کرنا چاہیے, مجھے کیسی حرکت کرنی چاہیے, مجھے کیسے بیٹھنا چاہیے, خوب میں کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اپنے مقصد حیات کے قریب ہو سکتا ہوں, میں کس طرح, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, ملاقات پروردگار کے لیے اپنا اوقات آمادہ کر سکتا ہوں. یہ ملاقات پروردگار آخرت میں ہے, لیکن اس کے مقدمات یہاں طے ہوں گے. خوب میڈل آپ کو بعد میں ملے گا, مقدمات پہلے طے کرتے ہیں. چیمپئن ٹرافی آپ کو ٹورنامنٹ پی ایس ایل کے آخر میں ملے گی, مقدمات پہلے طے کرتے ہیں, نیٹ پریکٹس پہلے ہوتی ہے. خوب ایگزام جو ہے اس کی ڈیٹ شیٹ جب آئے گی فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں فلاں اسکول اور کالج میں فلاں روم نمبر فلاں ڈیسک نمبر پر جو ہے رول نمبر آپ کا پڑا ہے, وہ وہاں جا کے جب آپ بیٹھیں گے, لیکن اس کی پریکٹس ابھی سے کرنی ہوگی. ملاقات پروردگار حقیقی معنی میں اس عالم آخرت میں ہے. لیکن اعزائے گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مقدمات پہلے سے طے کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم ایام جوانی میں اپنی زندگی کے ایام میں ان مقدمات کو طے کریں, تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بس سیر و سلوک در حقیقت وہ سفر ہے, وہ معنوی سفر ہے کہ جو آپ کے ایکشن سے جڑا ہے, جو آپ کی حرکات و سکنات سے جڑا ہے, جو آپ اپنے جسمانی طور پر انجام دیتے ہیں, اور ان افعال و اعمال سے بھی جڑا ہے کہ جو آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. آپ کی نگاہ, آپ کا زاویہ, آپ کی سوچ, آپ کی دل کی دھڑکن کسی کو دیکھ کے کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ مجموعی طور پر سیر و سلوک سے عبارت ہیں. بس سیر و سلوک در حقیقت ایک ایسے قیمتی سفر کا نام ہے کہ اگر انسان آمادہ ہو جائے تو اس کی بہت ساری پرابلم حل ہو جاتی ہیں. سیر و سلوک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں, پہاڑوں میں نکل جائیں, تاریک دنیا ہو جائیں, گوشہ نشین ہو جائیں, نہیں. آج ہی ایک امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھا تھا, شب ولادت بھی ہے, امام کی خوشنودی کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. علامۃ الانس باللہ الوحشۃ من الناس, خدا سے انس کی علامت کیا ہے؟ لوگوں سے وحشت. جب انسان خدا سے مانوس ہوتا ہے تو لوگوں سے وحشت اختیار کرتا ہے. وحشت سے مراد کیا ہے؟ وحشت سے مراد گھر چھوڑ کے چلے جانا نہیں ہے. وحشت سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا رویہ, جو ان کا کردار ہے, ہاں جزوی طور پر آپ پارشلی آپ اس سے الگ ہوں گے, اپنے آپ کو الگ کریں گے, ٹھیک ہے نا. خوب جیسے آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے, آپ کا سانس رکنے لگتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوب اپنی جگہ چینج کرتے ہیں, ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آکسیجن زیادہ ہو. آپ کے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے, خوب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, خوب کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے موبائل کو ہلاتے ہیں, خود کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں سگنل آ رہے ہوتے ہیں. وحشت کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہے, تاریک دنیا ہونا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کے عمل سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. وہیلا اگر یہ مراد ہو تو ہر انسان جو ہے وہ تاریخ دنیا ہو جائے گا, اجتماعیت کے کام کون کرے گا. بس اس بنا پر سیر و سلوک در حقیقت اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے, اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہے اس سفر کے لیے کہ جس کے لیے کہا اے انسان تو محنت کرنے والا ہے اور اپنے پروردگار کے پاس تو محنت کر کے پہنچے گا, پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. لیکن وہ ملاقات اس کے مقدمات یہاں سے طے ہوں گے. آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیسے سو رہے ہیں, آپ کا جنرل اخلاق کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, آپ کیسے کس طریقے سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارا وہی جو ابھی آپ نے تعریف کی وہ جنرل بیہیویئر وہ بھی اس میں آتا ہے. جو آپ کسی سے نہیں کہہ رہے, کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کے دل میں موجود ہے, وہ بھی در سیر و سلوک سے تعلق ہے. بس سیر و سلوک میں در حقیقت اپنے آپ کو آماد و تیار کرنا ہے اور دل کو آہستہ آہستہ دھکا دینا ہے. خوب بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار چائے پلانے چلو نہیں چلو نہیں جا رہا, اس کو دو تین مل کے دھکا دیتے ہیں, وہ اڑا ہوا ہوتا ہے اور کہتے نہیں آج تو چائے پلانی ہے. کچھ ہوتے بہت شریف سے ہوتے, چائے پلا جی حاضر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو آپ ہلکے سے پش کرتے ہیں وہ پش ہو جاتے ہیں. خوب انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے, انسان کی کیفیات بھی ایسی ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہلکے سے پش کرتے ہیں چل دل میرے چل, دل چلنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات ہوتے نہیں, دل کو بڑا جو ہے نا وہ رگڑا لگانا پڑتا ہے, پیچھے سے دھکا دیے جا رہا ہے, پسینے پسینے ہو گئے. اکیلے کبھی گاڑی کو دھکا لگایا ہے انسان پسینے پسینے سردیوں میں ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن دھکا لگا رہا تھا, دو انچ تین انچ گاڑی ہلے گی پھر رک جائے گی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کے ساتھ بالکل ایسے دھکا لگا رہتا ہے, بعض اوقات ہلکا سا پش کرتا ہے دل چلنا شروع کر دیتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے آپ پورا زور لگا لیتے ہیں لیکن دل جو ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. تو سیر سلوک کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے کہ مجھے آیا سیر سلوک میں قدم بڑھانا چاہیے, مجھے اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, آیا میں عقلی طور پر اپنے آپ کو آماد و تیار کروں, آیا سیر و سلوک کوئی چلہ کاٹنے کا نام ہے, کوئی تسبیح پڑھنے کا نام ہے, کوئی خاص کپڑے پہننے, خاص غذا کھانے کا نام ہے یا نہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے, سیر و سلوک کا تعلق نہ کسی خاص غذا سے ہے, نہ خاص لباس سے ہے, نہ خاص خطے سے ہے, نہ خاص زبان سے ہے, نہ خاص ثقافت سے ہے. سیر و سلوک کا تعلق اس بیہیویئر سے ہے, اس عمل سے ہے, اس آئیڈیالوجی سے ہے جو آپ کے عمل کی نوعیت کو اور آپ کی رفتار کو معین و مشخص کرتی ہے کہ آپ خدا کے لیے کیسے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کیسے ہیں, آپ اپنے ساتھ کیسے ہیں. بعض اوقات انسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, کتے کو بھی زخم لگ جائے گا تو اٹھا کے ہسپتال لے جائے گا, لیکن یہ انسان جتنا کتے پر رحم کر رہا ہے اتنا اپنے اوپر بھی رحم نہیں کرتا. یہ اپنے لیے بہت اچھا انسان لیکن دوسروں کے لیے بہت بد اخلاق ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بہت تندخو ہوتا ہے, برے اخلاق کا, برے مزاج کا مالک ہوتا ہے. خوب پر سیر و سلوک میں اپنے ساتھ کیسا ہوں, سیر و سلوک میں اپنے اطراف میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ہوں, سیر و سلوک میں اپنے امام زمانہ کے ساتھ کیسا ہوں, سیر و سلوک یعنی میں اپنے خدا اور نبی کے ساتھ کیسا ہوں. مجموعی طور پہ اگر ایک خلاصہ کلام, میں اپنے مقصد حیات کے لیے کتنا سیریس ہوں. مقصد حیات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت ہے, عبادت سے پہلے معرفت ہے, معرفت سے پہلے علم ہے, وہ علم آئے گا, معرفت آئے گی, عبادت آئے گی, تب جا کے خدا سے ملاقات. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, ملاقات اس وقت ہوگی. لیکن مقدمات میں نے کہا یہاں پہ آپ نے طے کرنا ہے, یہ نیٹ پریکٹس ہے آپ کی دنیا, یہ ہے سیر سلوک. بس خلاصتاً دو تین منٹ میں گفتگو سمیٹوں اور آپ کی زحمت تمام کروں, سیر سلوک اس جوانی میں ضروری ہے تاکہ جو انسان جس نے اپنا سفر شروع کیا ہے, اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی 20 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے آسمان سے, یا ابنا العشرین جدو وجتہدو, اے 20 سال کے نوجوانوں اٹھو اور جد و جہد کرو, اسٹرگل کرو, کوشش کرو. 20 سال کے ہو گئے ہو, اب وہ لڑک پن نہیں ہے اور وہ لاوبالی پن نہیں ہے, ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا, وہ سرسری انداز سے لاوبالی انداز سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کسی چیز کو دیکھنا سننا بیہیو کرنا نہیں, जिद्दू व जिद्दाहिदू। अब अपने आप को वैल्यू दो, अब तुम बड़े हो गए हो। रवायात में कि जब बच्चा 21 साल का हो जाए तो वो एडवाइज़र होता है, वो मशावर होता है। बाप को चाहिए कि वो अपने जवान बेटे से जो 21 साल का होगा उससे मशवरा लोगे, हाँ बेटा तुम्हारी राय क्या है। कहाँ होता है हमारे घरों में कि 20 साल के लड़के से जो है बच्चे से इंसान जो है वो मशवरा तलब करे। बस ये फरिश्ता क्या निदा दे रहा है, सर शुरू के लिए निदा दे रहा है कि तुमने क्या किया, तुम बेदार हुए, तुम आगा हुए, तुमने क्या कदम उठाया, तुम कितने सीरियस हुए, तुमने अपने मकसद हयात को पाने के लिए क्या किया। खौब उन्हीं सैर सलूक में फिर हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी आती है, हमारी तंजीमी ज़िंदगी आती है। और किसी मौके में मैंने कहा था कि अगर हम चाहते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए काम करें, तो अगर हमारी ये ख्वाहिश हम इमाम के लिए मुफीद साबित हों, तो जब तक हम मुनज़्ज़म काम करना नहीं सीखेंगे, इज्तिमाई और मुआशरती सतह पर सोसाइटी लेवल पर मुत्तहिद हो के काम करना नहीं सीखेंगे, हम इमाम ज़माना के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली मैं इमाम के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता, उस इमाम के लिए अगर मैं चाहता हूँ सैर सलूक इख्तियार करूँ, तो मुझे यकीनन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना होगा उन मुकदमात को तय करने के बाद कि जहाँ पर मैं उस टीम का एक हिस्सा बन सकूँ। खूब मोटरसाइकिल सब चलाते हैं, और मोटरसाइकिल में आपने जो उसकी जो चेन स्पॉकेट होती है उस पर एक चेन होती है, और चेन में कुछ होल बने हुए होते हैं, जो लूप बने हुए होते हैं, जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये लूप जो हैं उस गरारी में जो आपके पिछले टायर में जो व्हील को संभाले हुए व्हील को रन कर रही होती है साइकिल सूरत में, उसमें छोटे छोटे से हिस्से निकले हुए होते हैं जो इन लूप में जाके फंसते रहते हैं, और अगला लूप वो अगले उस छोटी सी कील के साथ अटैच होता रहता है, और यूँ आपकी गाड़ी चलने लगती है। और जहाँ पर भी वो मिस हो जाए, जहाँ पर भी वो अनमैच हो जाए, जहाँ पर भी वो उस लूप में ना करार पाए, क्या होता है वो चेन उतर जाती है और आपका सफ़र रुक जाता है, या टूट जाती है आपका सफ़र रुक जाता है। ये छोटी सी मिसाल है। अगर मैं चाहता हूँ सैर सलूक करते हुए इमाम ज़माना के लिए कोई काम करूँ, तो मुझे कुछ मुकदमात के बाद एक ऐसे लेवल पर आना होगा कि मैं इमाम के लिए मुफीद साबित हो सकूँ। और इमाम के लिए मुफीद साबित होने के लिए शर्त यह कि इंसान इज्तिमाई सोच रखता हो, मुआशरती सोच रखता हो। इमाम आकर सिर्फ किसी फ़र्द वाहिद को कलमा तौहीद पढ़ाने नहीं आएंगे। इमाम आकर आपको गुस्ल और वज़ू और अहकाम दीन जुज़ी तौर पर बताने नहीं आएंगे। इमाम ये काम हमें पहले से करने होंगे, ये हमें मुकदमात पहले से तय करने होंगे, ताकि इमाम ज़माना के लिए हम एक इज्तिमाई सोच रखते हों, एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म बना चुके हों। इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई प्लेटफॉर्म और सोशल लाइफ हमारी इस हद तक आमादा तैयार पुख्ता और रेडी हो चुकी हो कि जब इमाम आए तो हम बिल्कुल उन चेन इस पॉकेट की तरह जो है इमाम के साथ मैच हो जाएं। जो अपने आप को तैयार करेगा वो इमाम के साथ मैच हो जाएगा, इमाम के सर्किल में आ जाएगा, खुद बहुत रन होने लगेगा। लेकिन अगर मैंने इज्तिमाई सोच तैयार नहीं की, या मेरा तकवा या मेरा सैर सलूक जुज़ी हुआ, इनफरादी हुआ, गोशा नशीनी वाला हुआ, कट जाने वाला हुआ, जिम्मेदारी को छोड़ देने वाला हुआ, मैं कामयाब नहीं हो सकता। बस सैर सलूक मजमू तौर पर मेरे उस रहन सहन को कहा जाता है, उस आइडियोलॉजी को खुलासतन अगर करूँ, उस आइडियोलॉजी और नज़रिए को कहा जाता है जो मेरे अमल की कैफियत को, क्वालिटी को और उसकी नौइयत को, उसके किस तरह होने को या किस तरह होना चाहिए, जिसको कहते हैं फारसी में बायदा व ना बायदा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या अंजाम देना चाहिए और मुझे क्या अंजाम नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात आप कहते हैं मुझे काम अंजाम देना चाहिए, खूब आप उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। बाज़ औक़ात होते हैं आप ऐसी मंजिल, आप कहते हैं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, खूब एग्जामिनेशन हॉल में आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात आपके जहन में होती हैं, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, लेकिन वहाँ वो नाबायत करते हैं, नाबायत ये मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आप क्या करते हैं, मुझे फला काम करना चाहिए ताकि जल्दी से मैं अगले सवाल के जवाब की तरफ बढ़ सकूँ। تو سیر و سلوک اس باعت و نابایت کو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، میری عبادت کیسی ہو، کیفیت اس کی، نوعیت اور اس کی کنڈیشن، اس کی حالت کو بیان کرنے والی ہے. اگر میں اس مقدمے کو سمجھ جاؤں تو ہماری اگلی گفتگو جو ہے وہ مستقیم اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیر و سلوک میں داخل ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے یہ مفہوم کلیئر ہونا چاہیے کہ سیر و سلوک کیوں ضروری ہے، سیر و سلوک آخر کیا تعلق ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس سیر و سلوک کی، اس اخلاقیات کی، کہ میں اپنے آپ کو اس پھڈے میں ڈالوں، اس رولے میں ڈالوں اور اپنے آپ کو بھائی جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو. نہیں عزیز علی کرامی، حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس اخلاق نہ ہو، اخلاق وہی بیہیویئر والا اور یہ والا اخلاق جو سیر و سلوک سے ہے کہ جو میری پوری زندگی پر محیط ہے اور میرے نظریے سے عبارت ہے، میری آئیڈیالوجی ہے جو میرے کام کی نوعیت و کیفیت و کنڈیشن و حالت کو بیان کرتی ہے، اگر یہ میرے پاس نہ ہو تو میں خالی ہوں، میں پوچھوں. انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہوگی وہ مستقیم طور پر ہم وارد ہو سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.